اسی ماحول نے ادنی کو اعلی کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنی کو اعلی کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. مخزن جود و سخاوت پے کرے عظمت و شرافت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے، اس کی ناک مٹی میں ملے جس پر رمضان کا مہینہ آیا، پھر اس کی بخشش ہونے سے پہلے ہی گزر گیا، اور اس کی ناک مٹی میں ملے جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے جن کی پہلے سے اچھی اچھی نیتیں نہ ہوں وہ اچھی اچھی نیتیں فرما لیں، جن کی نیتیں ہیں وہ مزید توجہ فرما لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے، کل صفحات 44 ثواب بڑھانے کے نسخے صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول. نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا. نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی. 4، کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضا الہی عز و جل کے لیے ہو. اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے. یاد رہے، سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا ان سب سے نیتیں کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ ہو. 5، جو اچھی نیتوں کا عادی نہیں اسے شروع میں بتکلف اس کی عادت بنانی پڑے گی. مطلوبہ نیک کام شروع کرنے سے قبل کچھ رک کر موقع کی مناسبت سے سر جھکائیے، آنکھ بند کیجئے، ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کر نیتوں کے لیے یکسو ہو جانا مفید ہے. ادھر ادھر نظریں گھماتے، بدن سہلاتے، کھجاتے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے یا جلد بازی کے ساتھ نیتیں کرنا چاہیں گے تو شاید نہیں ہو پائیں گے. نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اپنا ذہن بنانا پڑے گا. تو اچھی اچھی نیتوں کا ذہن بنائیے, اور یہ یاد رکھیے کہ امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہریں. امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے. دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے. دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے, یہ جھوٹ اور دھوکا ہے. اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف, انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام, صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ, بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا, صلو علی الحبیب, اذکر اللہ, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا. سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا, ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا. دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی اچھی نیتیں ایس ایم ایس کروں گا. الی غیر ذلک من نجات کثیرہ, جس قدر نجات زیادہ ان شاء اللہ عز و جل بتفعل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب بھی زیادہ. آج کے سلسلے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, انبیاء و مرسلین, خلفۂ راشدین, امہات المؤمنین, شہیدان و اسیران کربلا, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین, سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین, مدنی قافلوں کے مسافرین, مدنی انعامات کے عاملات و عاملین, تمام مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عتبہ بن غلام علیہ رحمت اللہ السلام توبہ سے قبل کسی حسین عورت پر فریفتہ ہوئے اور اس سے کسی ہیلے کے ذریعے اپنے عشق کا اظہار کر دیا. اس عورت نے اپنی کنیز کے ذریعے دریافت کروایا کہ آپ نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے جو آپ کو بھایا. آپ نے کہا تمہاری آنکھیں دیکھ کر عاشق ہوا ہوں. اس کے جواب میں اس نیک خصلت خاتون نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں روانہ کرتے ہوئے کنیز سے کہلوا دیا جس چیز پر آپ فریفتہ ہوئے تھے وہ حاضر ہیں. یہ دیکھ کر آپ کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور آپ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہو گئے اور فیوز باطنی سے بہرور ہو کر مشغول عبادت رہے. خود اپنی یاد سے جو کاش کرتے پھر اس کا آٹا پیس کر پانی میں تر کر کے دھوپ میں کچھ کر لیا کرتے اور پورے ہفتے ایک ایک ٹکیا کھا کر عبادت میں مشغول رہتے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو آج ہم آپ کے سامنے اسی طرح ایک اسلامی بھائی کا سلسلہ لے کر آ رہے ہیں کہ جن کے ماضی کی حالت بہت مختلف تھی, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کس طرح آئے, پھر ان کا دوسری جگہ جانا ہو گیا, پھر ماحول ملا, ماحول میں آنے کے بعد بھی ماحول کی برکات ابتداءً انہیں حاصل نہ ہو سکی اور بہت ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد آج یہ اسلامی بھائی ہمارے درمیان ہیں. آئیے ان کی ماحول میں آنے سے پہلے کے واقعات انہی سے سنتے ہیں.
مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی بہاریں چونکہ نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہیں، لہٰذا میں اپنی مدنی بہار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت کرتا ہوں، دوسروں کی ترغیب اور تحریک کا سامان کروں گا. اچھے ماحول جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کی برکتوں کا پرچار کروں گا. شہرت اور حب جاہ سے بچتے ہوئے نیکیوں کا تذکرہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کروں گا. مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کی تباہ کاریوں کا تذکرہ کروں گا. مدنی بہار کے ذریعے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں، مثلا مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، درس فیضان سنت، سنت و بھرے اصلاحی بیانات وغیرہ کی ترغیب کا سامان بنوں گا. سنت و بھرے اجتماع میں شرکت، مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کا ذہن دینے کی کوشش کروں گا. مدنی بہار بیان کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی غیبت سے بچوں گا، فضول گوئی اور بیکار طوالت سے گریز کروں گا، جھوٹے مبالغے سے کنارہ کشی کروں گا، دوسروں کے عیب نہیں اچھالوں گا انشاءاللہ عز و جل. میرا نام محمد اسلم اتاری، کھڑی شریف سے میرا تعلق ہے اور محمدی کابینہ میں میری مدنی انعامات کی سطح پر، کابینہ سطح پر مدنی انعامات کی ذمہ داری ہے. بچپن میرا ایسے ہی گزرا جس طرح عام طور پر نارمل لوگوں کے بچوں کا گزرتا ہے. دینی تربیت تو بچپن سے نہیں ہوئی اور فلموں ڈراموں کا ماحول ہی بچپن سے گھر میں ملا. جو ہی آنکھ کھولی اور جو تھوڑا سا ہوشنے والا تو گانے باجے، فلمیں ڈرامے، یہی دیکھتے دیکھتے پروان چڑھے، اور پھر یہی فلمیں ڈرامے جو ہیں وہ گناہوں کی طرف لے جانے میں معاون بنے، اور پھر اس کے ساتھ ہی بری صحبت جو تھی، دوستوں کی بری صحبت، جو فرینڈ سرکل تھا ہمارا، چار سے پانچ دوست ہم جو تھے، وہ چار پانچ دوست تھی وہ ان کے بس ہر وقت دھن ایک ہوتی تھی، اور یہی ہوتا تھا کہ یار کسی طریقے سے کون سا گناہ کرنا ہے، لوگوں کو ستانا ہے، اور چوریاں بھی کرتے، ان کے بہت بڑی عادت تھی یہ گھر میری، خاص کر میری دوستوں میں، کہ اپنے دوستوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے میں اکثر چوریاں کیا کرتا تھا. بچپن سے ہی ان کے چھ سات سال کی عمر سے ہی یاد پڑ گئی تھی مجھے، اور میں اکثر والد صاحب کے بھی پیسے نکال لیتا، والدہ کے بھی پیسے نکالتا، پکڑا بھی گیا، مار بھی کھائی اس میں، لیکن یہ عادت چھوٹی نہیں، پختہ ہوتی گئی، کیونکہ دوست ایسے تھے، دوست کہتے تھے کہ یار پیسے لے کر آؤ تم، آج یہ چیز کھانی ہے، آج یہ کام کریں گے. کرکٹ کا شوق ہوتا تھا تو بیٹ وغیرہ خریدنے کے لیے، گیند خریدنے کے لیے، تو بس اسی چکروں میں جو ہے نا وہ چوریاں وغیرہ جو ہے پھر عادت پڑتی گئی، اور یہ عادت کافی بڑھ گئی. پھر اسکول کا ماحول تھا، وہ وہاں پر بھی دوست ایسے ہی تھے. تو اس دوران 94 میں والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد میرے بھائی جان تھے، بڑے بھائی ایئر فورس میں تھے، تو میاں والی پنجاب سے ان کی ٹرانسفر ہوئی، اور وہ چونکہ ہم کراچی میں رہا کرتے تھے اس وقت، تو باب المدینہ کراچی میں کٹی پہاڑی کے قریب، تو وہاں سے اب میرے بھائی نے ٹرانسفر کروا کے وہ ہمارے پاس کراچی میں آ گئے تاکہ کفالت وغیرہ کر سکیں. والد صاحب کو موجود تھے گھر میں، اور والد صاحب لیکن گھر کا نظام وغیرہ جو تھا وہ سارا بڑے بھائی کے ہاتھ میں تھا. اب بھائی جان مجھے اب لے کر پی ایف بیس مسرور میں وہاں پر چلے گئے. تو اب چونکہ مجھے والد صاحب کی نہیں دیکھتے تھے، تو اب مجھے گناہ کرنے میں یعنی کہ اب کوئی رکاوٹ بظاہر رہی نہیں تھی. اور پھر دوست وہاں پر جا کے جو ہے وہ بھی ظاہر ہے جیسا بندہ ہوتا ہے تو ویسے اپنے دوست ڈھونڈ لیتا ہے، تو وہاں پر بھی مجھے ویسے ہی دوست مل گئے، اور انہوں نے یعنی کہ میں نے ان کو خراب کیا یا انہوں نے مجھے خراب کیا، بہت دور تک یعنی کہ ہمارا راست نکل گئے، چوریاں کرنی ہیں اور اس میں چیزیں لوگوں کی غائب کر دینی، اٹھا لینی. کیونکہ ابھی میں میٹرک کا طالب علم تھا، نائنتھ میں تھا، تو اس حوالے سے کہ عمر بھی تقریباً 13-14 سال کے قریب تھی میری، لیکن گناہوں کی وجہ سے یعنی کہ وہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم یعنی کہ بڑی عمر کے ہیں یا بچے ہیں ابھی. اس وجہ یعنی بچکانا عمر میں ہی یعنی کہ چھوٹی عمر سے ہی چونکہ گناہوں کی سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تو اب یعنی کہ یہ گناہوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور کوئی اس کی یعنی کہ نظر نہیں آتی تھی. اور یعنی کہ اس قدر میں اپنے علاقے کے اندر، اپنے کیمپ کے اندر جو ہمارا کیمپ ہوتا تھا، وہاں پر اتنا یعنی کہ بدنام اس طرح کا ہو گیا تھا کہ خود میرے اپنی کانوں سے ان کے دو لڑکے جو ہوتے تھے یا جو میرے ساتھ جو کھیلا کرتے تھے تو وہ ان کی مائیں جو ہیں وہ منع کرتی تھی ان کو کہ یار تم نے اسلم کے ساتھ نہیں کھیلا، اگر اسلم کے ساتھ یعنی کہ مجھے دیکھ لیتے وہ کہ اسلم کے ساتھ ان کا بچہ کھیل رہا ہو تو مائیں یا ان کے بڑے بھائی یا ان کے والد جو ہوتے تھے وہ مار کر جو ہے ان کو ساتھ لے جاتے تھے، کیونکہ اتنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اسلم کے ساتھ ہمارا بچہ کھیلے۔ اب چونکہ پھر یہ اپنے علاقے میں چونکہ بدنام ہو چکا تھا، پھر دوسرے علاقے میں جا کے کھیلنا، پھر ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرنا، پھر اسی طریقے سے یعنی کہ عمر گزرتی رہی اور گناہوں کی طرف چلتے رہے۔ تو اسکول کا جو دور تھا وہاں پر بھی گانوں کا بہت شوق تھا اور یعنی کہ ایک سے ایک بڑھ کر گانا، یعنی کہ اسکول میں ہمارے ایک مرتبہ مقابلہ ہوا کہ جس طرح یعنی کہ ایک گانا ختم ہوتا ہے تو اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس سے نیا گانا شروع کیا جاتا ہے، تو یعنی کہ پورے اسکول میں جو یعنی کہ جس نے ٹاپ کیا اس چیز کے اندر یعنی کہ جو مقابلہ جیتا تو وہ میں یعنی کہ ابھی نویں میں تھا، لیکن میری یعنی کہ وہ ایسے گانے سن سن کے یعنی کہ اور بڑا فخر سا محسوس کرتا تھا کہ کوئی میری کوئی تعریف کرتا تھا یار اس کو گانے بہت آتے ہیں، یعنی اشعار بڑے آتے ہیں اس کو۔ پھر وہ گانوں کا شوق تھا، پھر وہ بڑھتے چلے گئے، پھر اسکول کے اندر مقابلے ہوتے تھے، ٹیبلو وغیرہ پیش کیے جاتے تھے اور ڈرامے وغیرہ پیش کیے جاتے تھے، ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کیونکہ اداکاری کا بہت شوق آتا تھا مجھے، اور ہر ایکٹر کی نقل اتارنا پھر ان کے جیسی اداکاری کرنا، تو اس طرح کی یعنی کہ ڈرامے وغیرہ بند اسکول کالج میں ہوتے ہیں، ٹیبلو وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں، کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے اس میں بھی یعنی کہ جتنے دو تین سال جو پروگرام ہوتے رہے تو ان میں ہمیشہ فرسٹ آتا رہا اس حوالے سے۔ پھر ٹیوشن سینٹر ہوتا تھا ہمارا وہاں پر، تو ایک مرتبہ 14 اگست کا پروگرام تھا تو وہاں پر بھی یعنی کہ ڈرامے وغیرہ تھے، دو ڈراموں میں نے حصہ لیا اور دونوں میں میں نے یعنی کہ فرسٹ میں ایک میں فرسٹ اور ایک میں تھرڈ پوزیشن حاصل کی۔ گناہوں کی جو عادتیں شروع ہوئیں یعنی کہ گناہ کی طرف جو ذہن بندہ چلا گیا وہ تو ایک وجہ تھی کہ والدین کی طرف سے، کیونکہ دینی تربیت نہیں تھی، فلمیں ڈرامے دیکھنے کا ماحول تھا، جمعے کو اس وقت جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی تو جمعرات والے دن اپنے والد صاحب وہ وی سی آر اور ٹی وی لے کر آنا، تو اس وقت وہ کرائے پر ملا کرتے تھے تو اب والدین بھی ساتھ میں بیٹھ کر وہ فلم دیکھ رہے ہوتے تھے، تو اسی طرح یعنی فلموں ڈراموں کی عادتیں پڑھنا شروع ہوئیں ہمیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر دوست بھی ہمیں ایسے ملے کہ مجھے یعنی کہ بیڈ سوسائٹی جو تھی ہماری، فرینڈ سرکل جو تھا ہمارا، اس نے مجھے گناہوں کی طرح یعنی کہ ہر گناہ میں نا وہ مجھے آگے کیا کرتے تھے، وہ تھوڑی سی تعریف کر کے مجھے شہ دے کے تو شاباش دے کے تو میرے دوست مجھے آگے کیا کرتے تھے کہ یار تم جو نا یہ بولنے میں ٹھیک ہو اور کرنے میں ٹھیک ہو، کیونکہ والد صاحب میرے پولیس میں تھے تو وہ مجھے یہ بھی دیتے تھے کہ یار اگر کچھ ہوا بھی نہ تو تمہارے والد صاحب تمہیں بچا لیں گے، مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو اس طرح یعنی دوستوں نے مجھے یعنی کہ ایک دو دوست تھے میرے تو انہوں نے مجھے یعنی کہ یہ گناہوں کی طرف دھکیلنا شروع کیا، جس طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ بظاہر نیک ہوتا ہے لیکن وہ اس کی سوسائٹی ایسی ہوتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ اچھا یعنی کہ دوست نہیں ہوتا اس جن کے اٹھنا بیٹھنا جن میں ہوتا ہے، بندہ بظاہر یعنی کہ نیک ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ دوست اس کے نیک نہیں ہوتا یا اچھے ماحول کی تربیت نہیں ہوتی، تو بعض اوقات نیک آدمی کو بھی جو برے دوست ہوتے ہیں وہ اس کو گناہوں کی طرف دھکیل کے لے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں، شیطان بھی چونکہ پیچھے پڑا ہوتا ہے، چونکہ والدہ کا سر سے سایہ اٹھ چکا تھا، والد صاحب صبح جاتے تھے اور رات کو رات گئے واپس لوٹتے تھے گھر، اور میں گھر میں اکیلا ہوتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اب جناب گھر میں ڈش لگ گئے ہمارے، تو اب چونکہ وہ ان کے اس دور میں اتنی زیادہ ڈش کا کانسیپٹ وغیرہ نہیں تھا، ڈش اتنی عام نہیں تھی، تو اب ڈش انٹینا جب ہمارے گھر میں لگ گیا تو اب فلمیں دیکھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی ہمیں، یعنی کہ وہ پہلے پیسے خرچ کر کے دیکھتے تھے، اب یعنی کہ مفت میں مل رہی ہوتی تھی، اب سارا دن کوئی کام نہیں ہے سوائے فلم دیکھنے کے، اور جب وہ نئی کوئی فلم آتی تھی تو اس کا کوئی ٹریلر وغیرہ چلتا تھا ٹی وی کے اوپر، تو اب میں جا کے پہلے سے لڑکوں کو بتاتا تھا بھائی دیکھو فلاں جو نا فلاں اداکار کی فلاں فلم آنے والی ہے، بڑے حیران ہوتے یار تمہیں کہاں سے رپورٹ مل جاتی ہے، کہاں سے پتہ کر کے آتے ہو، میں نے دیکھ لینا بس ہفتے ڈیٹ کے اندر جو نا اس کی فلانی فلم آ رہی ہے، وہ جناب ویڈیو سینٹر والے بڑے حیران ہوتے یار تمہیں کہاں سے رپورٹ ملتی ہے، تو میں نے کہا یار میں ہمارے گھر میں ڈش وغیرہ لگا ہوا اس طرح کا تو اس پہ ٹریلر چلتا ہے فلم کا تو پتہ چل جاتا مجھے، پھر وہ مجھے جو ہے نا وہ یعنی کہ جب بھی کوئی پوچھتے تھے دکاندار کو ویڈیو سینٹر والے ملتے ہیں ہمیں تو کہتے یار ہاں آج کل اب کون سی نئی فلم آنے والی ہے، اچھا وہ فلاں اداکار جو ہیرو ہے اس کی کوئی نئی فلم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ بھی ایک تھا، تو بڑی خوشی ہوتی بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی اس چیز میں کہ یہ دیکھو یار کسی کو پتہ نہیں ہے، اچھا فلم کا مجھے پتہ ہے، اچھا گانا کوئی نیا ریلیز ہونا تھا تو میری کوشش ہوتی کہ سب سے پہلے لوگ میری زبان سے وہ گانا سنیں، لوگوں یعنی کہ ابھی کسی نے بھی نہ سناؤ سب سے پہلے میں اس کو جا کے نا اپنے علاقے کے اندر معاشرے کے اندر میں سب سے پہلے وہ گانا سناؤں، ये एक होता था हमारे मेरे, यानी कि शौक था मुझे, गाने का बहुत शौक था। और ये जो बस फिल्में ड्रामे और गाने बाजे, इसी के बस समझता था कि शायद मेरी जिंदगी का यही है बस। सुबह यानी कि रात जब सोता था और वीसीआर चल रहा होता था, फिल्में चल रही होती या गाने वगैरह लगाए होते थे, और उस वो यानी वॉकमैन होता था तो उसमें हेडफोन लगा के गाने वगैरह सुनते सुनते सो जाना, और फिर सुबह उठना तो फिर वहीं से जो है ना वो ऑन करना टेप, और वहीं से गाने वगैरह स्टार्ट करना अपने सुनना शुरू करना। तो बस यानी कि मुहर्रम आता तो मुहर्रम में अब बस मुहर्रम पता लगता है, वाले साहब कहते हैं कि मुहर्रम आ रहा है बेटा, अब ये गाने वगैरह छोड़ दो। तो अब होता था यार ये 10 दिन किस तरह गुजरेंगे, 10 दिन गाने नहीं सुनूंगा। तो फिर वो वॉकमैन एक लेकर रखा होता था, फिर वो खामोशी के साथ छुप के या चादर वगैरह करके जो है, या वाले साहब आगे पीछे रहते थे तो छत के ऊपर चढ़ के, तो गाने वगैरह सुनने लाजमी होते थे, छोड़ते नहीं थे, गानों की आदत छूटती नहीं थी हमारी। शौक इस कदर होता था खेलने का, क्योंकि अपने इलाके की जो टीम थी कैंप की उसका भी मैं कप्तान हुआ करता था। तो अब यानी कि वो बाज औकात यानी कि सुबह घर से निकलना, क्योंकि जुम्मा छुट्टी होती थी सब सो रहे होते थे, तो बगैर नाश्ते के जो है ना वो घर से निकल जाना। तो अब जाके विकटें उठाना, लड़कों को जमा करना, एक एक को घर में जाके उसको बुला कर लेकर आना ग्राउंड की तरफ, उनको सबको जमा करना। और फिर यानी कि बाज औकात ऐसा भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कमजोरी की वजह से इन्हें नाश्ता नहीं किया होता था, तो ग्राउंड में बेहोश होकर गिर जाता था। तो लोग बड़ी तारीफ इसमें ये नहीं करते थे, यार देखो इसको कितना शौक है, ये देखना बड़े हो गए, यानी कि एक दिन आएगा कि बड़ा खिलाड़ी बनेगा ये। तो मैं इसी चीज़ में खुश हो जाता था कि यार ये देखो लोग जो है ना मेरे यानी कि मेरे बारे में ऐसे तासुरात हैं लोगों के। तो मैं भी कहता था कि शायद इस तरह भूखे रह के खेलने से जो है ना वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। तो इस हवाले से यानी कि शौक होता था, क्योंकि रमज़ान में भी अब खेल तो छोड़ते नहीं थे हम, तो अब रोज़ा यानी कि रखा जाता नहीं था, ज़ाहिर खेलते थे तो रोज़ा नहीं रखा जाता था, तो फिर छुप कर पानी पीना, यानी घर वालों की नज़र में ये होता था कि रोज़ा रखा हुआ है, घर वाले कहीं किचन से बाहर गए हैं तो किचन में से जाके पानी पी लिया, शरबत पी लिया, बोतल पी ली, रोटी अगर सहरी की कुछ बची होती थी तो वो छुप कर खा लेते थे। यानी कि मुझे यानी कि बालिग होने के बाद जो 2 रमज़ान थे मेरे, तो इनका याद पड़ता है कि मैंने रोज़ा शायद कोई एक आध रोज़ा कोई ऐसा होगा कि जो मैंने रखा होगा, सहरी में करता था घर वालों के साथ लेकिन रोज़ा रखता नहीं था, यानी कि खाना पीना वो जो छुप कर मेरा खाना पीना जो सिलसिला होता था वो जारी रहता था।
सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो इस्लामी भाई जो फिल्में ड्रामों की तरफ, उल्टे सीधे दोस्तों की तरफ, अजीब व गरीब मामूलात के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था, इस शख्स की जिंदगी का दूसरा रुख जो आप इस वक्त इनके चेहरे को देख रहे हैं, इनके हुलिये को देख रहे हैं, ये कैसे शुरू हुआ और ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल में कैसे आए, इनके अंदर ये मदनी इनकलाब कैसे बरपा हुआ, आइए इन्हीं की जबानी सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
फिर कुछ अर्सा यानी कि एक दोस्त ऐसा मिला कि जो नमाज पढ़ने वाला था, उसे क्लास में उससे दोस्ती हुई, मैं नमाज पढ़ने मस्जिद में गया तो वहां पर मुझे छोटे से लड़के थे, हमारे कैंप के लड़के थे फ्लैट के बल्कि, तो उन्होंने कहा कि यार वो बड़े हैरान हो गए, यार असलम ये मस्जिद में आज कहाँ से आ गया, इसको तो हमने कभी देखा नहीं, ना नमाज पढ़ते देखा ना इसको, यानी कि जब। और एक और चीज़ थी कि मुझे गालियाँ यानी कि बकने का जो ना वो गालियाँ देने का ये बहुत शौक होता था, और मैं यानी कि एक एक शौक होता था कि मैं खुद जो है ना वो गालियाँ बनाऊँ, तो यानी कि अजीब अजीब गंदी सी गालियाँ बनाना। और जब मैं गालियाँ बकता था तो लड़के बड़े हंसते थे, यार ये कौन सी गाली, नई गाली निकाल के ले आया तुम, तो मैं बड़ा खुश होता था कि यार देखो ये ना लोगों के अभी तो इनको इस गाली का पता नहीं है। तो वो इनके जो दो लड़के थे, दोनों भाई थे, और गालिबन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के रहने वाले थे, दावत इस्लामी के माहौल से वस्ता थे उनके वालिद। तो अब उन्होंने कहा कि यार ये नमाज पढ़ने आया, तो उन्होंने मुझे दावत दी कि यार मगरिब के बाद हमारे घर में ना महफिल होती है छोटी सी, तो आप उस महफिल में आइएगा। मैंने अब चूंकि थोड़ा सा जहन बना था कि यार मुझसे हुआ गलत है, अब मैं ना मगरिब की नमाज पढ़ी, बल्कि नमाज भी ना पढ़ी, मगरिब के वो मुझे ग्राउंड में ही आ गए मुझे लेने के लिए कि असलम आप आए ना हमारे साथ हमारे घर में चलें। अब वो मुझे लेकर आए, उन्हीं के घर में गया, उन्होंने जाके मुझे फिर वजू वगैरह अपने घर में करवाया, और वजू के बाद जो है बैठे तो वहाँ पे तलावत हुई, तलावत के बाद नात हुई, और वो फैज़ान सुन्नत किताब थी उनके पास, फैज़ान सुन्नत से ना उन्होंने वो एक थे उनके वालिद साहब जो थे, और उन्होंने इनके बच्चों वगैरह को जमा करके वो अपने फ्लैट के जो बच्चे होते थे तो उनको बिठा कर, उसमें बड़े भी होते थे बच्चे भी होते थे, 10-12 इस्लाम भाई, ये अब उस इस्तलाहात का तो पता नहीं था, यानी कि 10-12 लोग बैठ कर जो है ना उनका दर्स सुना करते थे। अब जब ये बैठे हुए थे, ये सारे नमाजी थे और बीच में मैं ही एक था जो مجھے ایک چیز بار بار ذہن میں میری آ رہی تھی کہ یار یہ سب نمازی اور نیک لوگ ہیں، میں ان کے اندر کہاں سے آ کے بیٹھ گیا، مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا. وہ جوں تو ان کے درس ختم ہوا تو میں وہ یعنی کہ ٹوپی بھی انہوں نے مجھے دی تھی تو ٹوپی وغیرہ اتار کے ان کا انہوں نے مجھے ذہن دیا کہ آپ روزانہ آیا کریں، روزانہ یہاں پر ہمارے گھر میں مغرب کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آیا کروں گا. ان کے بظاہر ان کے سامنے میں نے نیت وغیرہ کر کے اٹھا، لیکن اپنے دل میں ارادہ یہ کر لیا کہ آج کے بعد یار ان لڑکوں کے پاس بھی نہیں آنا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور میں گناہگار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری صحبت کی وجہ سے یہ نہ بگڑ جائیں، یہ چونکہ نیک راستے پہ چل رہے ہیں تو چلنے دو ان کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہوں نا ان کو خراب نہ کر دوں. پھر اب وہاں سے جب بھائی کی ان کی نوکری کی جو ٹائمنگ تھی ان کی پورا ہوا، ان کا ٹائم جو تھا اور وہ ریٹائر ہوئے، تو واپس اب میں پھر وہی پرانے دوستوں کی طرف لوٹا. اور یعنی کہ وہ ہمارا علاقہ تھا قصبہ کالونی کٹی پہاڑی، تو اب وہاں پر آیا تو یہاں پر کھیلنے کے بعد اب کھیل کود میں فارغ ہوئے تو مغرب میں یہاں پر میرا بچپن کا دوست ہوا کرتا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ چلو یار نماز پڑھنے چلتے ہیں. میرا دوست مجھے یعنی کہ لے کر گیا، میں نے کہا یار تم کب سے نمازی بن گئے؟ تو کہتا ہے یار یہ جو ہے نا بس مغرب کی نماز میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے یار گھر میں پانی نہیں ہوتا نا تو مغرب کے مسجد میں جاتا ہوں تو وہاں سے ہاتھ منہ دھو کر آ جاتا ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھی بات تم نے مجھے بتائی، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب گئے وہاں پہ جا کے وضو وغیرہ کیا، تو وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب باہر نکلنے لگے تو باہر ایک جو ہے نا صحن کے اندر اسلام بھائی کونے میں ایک تھے، وہ جانتا نہیں تھا میں ان کو، یعنی کہ اس حلیے میں ان کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا. اب انہوں نے درس وغیرہ دیا تو مجھے وہ دوست کہتا ہے یار چلو بیٹھو اس کی باتیں سنتے ہیں. تو میں بیٹھ گیا سننے کے لیے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بتایا گا یہ. تو انہوں نے فیضان سنت سے درس وغیرہ دیا، اور فیضان سنت درس جب مسجد سے ہم جامع مسجد قبا، اور ابھی بھی غالباً موجود ہے وہاں پر، تو اب جب اس مسجد سے باہر پارک میں سے باہر نکلا تو وہی لڑکا جو نا جس نے درس دیا تھا وہ اسلام بھائی میرے پاس آ کے کہنے لگے، سلام کیا انہوں نے بڑے پیار سے مجھے ملے. تو میں نے کہا یار سلام کیا، انہوں نے میرا نام لیا، انہوں نے کہا اسلام بھائی کیا حال ہے آپ کا. میں بڑا حیران ہوا یار، میں نے کہا یہ شخص کو تو میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے، اس کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میں نے اس کا یعنی کہ اظہار نہیں کیا، میں نے کہا جناب شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہوں بس. کہنے لگے جناب آپ روزانہ آیا کریں یہاں پر، روزانہ مغرب کے بعد میں یہاں پہ درخت دیتا ہوں تو آپ روزانہ شرکت کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے کہا آج پہلی دفعہ تو آ گیا ہوں تو آئندہ کا پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. اب جب ہم وہی دوست جو مجھے مسجد میں لے کر گیا تھا، میں نے اس سے پوچھا یار یہ کون لڑکا تھا جس کو میرا نام پتا تھا؟ تو چونکہ میں 3-4 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ قصبہ کالونی میں آیا تھا تو اب کچھ لوگوں کو بھول بھی چکا تھا یا جن کے ساتھ اتنی زیادہ واقفیت نہیں تھی اس کو نہیں جانتے. میں نے کہا نہیں یار میں نے تو اس زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا، تو نہ کسی مولوی سے میری دوستی یاری ہے. کہنے لگا کہ یار وہ تمہارے گھر کے پیچھے جو نہیں ہے پچھلی گلی میں جو رہتا ہے، اب اس کا یعنی نام مجھے بتایا. میری آنکھیں یعنی کہ منہ کھلا کو کھلا. میں نے کہا یار وہ لڑکا، یعنی یہ وہ لڑکا تھا کہ جس نے مجھے گناہوں کے دلدل میں دھکیلا تھا، یعنی کہ جس نے مجھے ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا مجھے گناہوں کی طرف لے کر گیا تھا. اب چونکہ 3-4 سال کے وقفے کے بعد اب آیا تو یہ کسی طریقے سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا ہوگا. تو اب جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا یار یہ کیسے چینج ہو گیا؟ تو کہنے لگے یار پتہ نہیں کہاں سے، یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ چند ایک مہینے ہو گئے اب یہ جو یہاں پر روزانہ یہ مسجد کے اندر درس دیتا ہے. اب چونکہ میں بڑا حیران تھا کہ یار یہ اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا، کیسے تبدیل ہو گیا. میں اگلے دن پھر جو ہے نا مغرب میں وہاں پر پہنچ گیا. میں نے کہا جا کے اس سے ملاقات کروں گا. اب جب اس سے ملاقات کی تو اس نے کہا اسلم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک. میں نے اب جب میں نے اس کا نام لیا نا، اور وہ پرانا نام جو یعنی ہم دوست آپس میں ایک دوسرے کو بگاڑ کر میں نام رکھے ہوتے تھے، تو اب میں نے جب اس کو وہ نام لیا تو کہتا ہے یار مجھے اس نام سے نہ پکاریں بلکہ میرا جو اصل نام ہے وہ یہ نام ہے. اور اس نے اپنے نام کے ساتھ اتاری بتایا کہ یہ نام لے. میں نے کہا یار یہ پھر آپ کس طرح چینج ہو گئے؟ پھر اس نے بتایا کہ یار میں اس طرح جو ہے نا مجھے کیسٹ ملی تھی کسی نے تحفے میں دی تھی تو مجھے یہ ہونا اس طرح. اس نے بتایا کہ میں ماحول میں کس طرح آیا پھر سارا کچھ. میں نے کہا یار مجھے بھی کیسٹ دیجیے گا سننے کے لیے. تو اس نے پھر مجھے امیر علیہ سنت کا ایک بیان تھا جس نے ایک زندگی یعنی کہ میری رخ جو ہے نا زندگی کا چینج کیا. امیر علیہ سنت کا بیان تھا نیک اور بد کا انجام، نیک اور بد کا انجام. یہ اس نے کیسٹ مجھے دی اور کہنے لگا کہ یار یہ آپ سنیے گا، میری زندگی میں جو ہے نا اس کیسٹ نے جو نا وہ عمل دخل اس کا بہت زیادہ ہے اور مجھے اس کیسٹ نے چینج کیا. تو وہ جب اس نے وہ نیک و بد کا انجام دی کیونکہ ٹیپ وغیرہ موجود تھی، تو اب میں رات کو جب گھر میں آیا تو رات کو میں نے کیسٹ وغیرہ لگائی. تو اب نیک اور بد کا انجام جب سننا شروع کیا کہ نیک بندہ جب دنیا سے جاتا تو اس طرح جاتا ہے، اس کا آخری وقت یہ ہوتا ہے، اور بد یعنی بد کردار بندہ یا بد اعمالیوں میں مبتلا جو بندہ ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے, اور اس طرح کی اس کو موت آتی ہے, اور اس کے بعد مرنے کے بعد اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے, نیک کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا اور بدکار کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا. اب میں نے سوچا یار میں نیک تو میں ہوں نہیں, میں تو ہوں بدکار, اب بدکار کا یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوگا. اب یعنی کہ وہ جو بیان میں سنتا گیا تو وہ اس بیان میں یعنی کہ آخر میں بیان کے امیر سنت کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ آخر میں جب بیان وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس میں امیر سنت نیتیں کرواتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا, رمضان کے روزے قضا نہیں کروں گا. اب اس بیان کے آخر میں بھی امیر سنت نے نیتیں کروائیں کہ آپ بھی نیت کیجئے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا, آئندہ نیک زندگی گزاروں گا. تو میں اب چونکہ بستر میں لیٹا ہوا اپنے سن رہا تھا, تو میں سنتا جا رہا تھا, ابھی اتنی کوئی زیادہ سمجھ نہیں تھی لیکن میں بیان جاری تھا, لیکن اب میں اپنے وہ سوچوں میں گم تھا یعنی کہ یہ جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں تو مرنے کے بعد اگر یہ سب کچھ ہو یعنی کہ بدکار کے ساتھ ہوتا تو پھر میں تو فارغ ہوں, یعنی کہ میرا تو کام ہو گیا, یعنی پھنس گیا میں تو, بہت سخت پھنس گیا. میرا ایک ذہن بنا کہ یار اب چونکہ بھی وقت باقی ہے, میرے پاس ہے وقت, تو اگر زندگی ہے تو توبہ کر لینی چاہیے, گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے, ورنہ کیا مرنے کے بعد تو بندہ پھنس جائے گا ان چیزوں کے اندر. بہت سخت سزائیں وہ بیان کر رہے تھے امیر علیہ السنت بیان کے اندر کہ اس کی سزا یہ ہے, جھوٹ کی سزا یہ ہے, اور جو بدنگاہی کرے گا اس کی سزا یہ ہے. تو یہ سزائیں یعنی کہ ایک دفعہ بیان سنا, پھر رات کو بیان سنتے سنتے سو گیا میں, پھر صبح اٹھتے ساتھ ہی پھر میں نے کہا یار پھر دوبارہ یہ بیان سنتا ہوں, پھر سنا. مجھے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا بیان لگایا ہوا یہ, بس ایک بار بار سن رہے ہیں, چونکہ وہ بڑے ڈیتھ ہوا کرتے تھے تو اس پر سنتا تھا تو سارے گھر والوں کو آواز جاتی تھی, گھر سے باہر بھی آواز جاتی تھی, لیکن یہ کہ وہ اس بیان سے مجھے ان کی محبت ہو گئی, یا اس بیان کو میں بار بار سنتا رہا, بار بار سنتا رہا, اور بار بار وہ بیان سننا جو چونکہ ایک ہی میرے پاس بیان کی کیسٹ تھی, اب چونکہ وہاں پر اس بیان کے اندر گانے باجوں کی ہولناکیاں بھی اس کے اندر ان کے تذکرہ آیا تھا غالباً, تو گانے باجے سے میں نے توبہ کر لی کہ گانے باجے سے سنیں گے تو کان میں کیلیں ٹھونک دی جائیں گی, یعنی کہ وہ سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. میں نے کہا یار گانے باجے سنوں گا تو یہ کچھ ہوگا, جب فلمیں ڈرامے دیکھوں گا تو اتنی یہ سزا ملے گی. اب میں نے کہا وہ کام نہیں کرنا تو کروں گا کیا, اب ایک بیان کی کیسٹ تھی میرے پاس, اب اسی بیان کی کیسٹ کو میں بار بار سنتا تھا. اب پھر دو تین دن کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی اس اسلام بھائی سے جو یعنی کہ ماحول میں آ چکے تھے, تو اب انہوں نے دیکھا کہ یار یعنی کہ میں نے ان کو بتایا کہ یار میں نے توبہ کر لی ہے, وہ اس بیان کی کیسٹ نے جو ہے نا بڑا اثر کیا میرے کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے آپ جو ہے نا یہ ہمارے مرشد ہیں, پیر صاحب ہیں ہمارے امیر علیہ سنت ہیں حضرت صاحب, تو حضرت صاحب کے بیانات ہوتے ہیں تو یہ ہر ہفتے کو جو ہے, اتوار کو چھٹی اس وقت شروع ہوئی تھی اسٹارٹ ہوئی تھی, تو ہر ہفتے کو جو ہے یہ فیضان مدینہ میں بیان کرتے ہیں, تو آئیں نا آپ بھی ہمارے ساتھ کبھی چلیں فیضان مدینہ. میں اب یعنی کہ کہا کہ یار مجھے کہاں گھر والے جانے دیں گے فیضان مدینہ کے اندر. اب وہاں سے یعنی کہ اب انہوں نے روزانہ مجھے جو ہے نا وہ فیضان مدینہ کی دعوت دینا شروع کر دی, روزانہ اجتماع کی دعوت دینا شروع کر دی, ملاقات جب درس کے بعد ملاقات کرتے تو فیضان مدینہ کی اجتماع کی دعوت دیتے کہ ہفتے کو جائیں گے تو گاڑی جائے گی یہاں سے اور واپس جائے گی, آپ کو واپس لے کر بھی آئے گی. تو میں ہر دفعہ کہتا کہ ٹھیک ہے جی اس ہفتے کو آپ کے ساتھ جانا ہے, اس ہفتے کو آپ کے ساتھ جانا ہے, لیکن جب ہفتہ آتا تو میں غائب ہو جاتا. لیکن وہ ماشاء اللہ اسلام بھائی, ایک وہ اسلام بھائی تھے اور ان کے ساتھ ایک اور اسلام بھائی تھے جو آتے تھے درس کے لیے, ان کی انفرادی کوشش مالا بڑی اچھی تھی, ان کا انداز بہت اچھا تھا ملنے ملانے کا, ان کی آواز, وہ چونکہ ناتخوان تھے بہت پیارے اور وہ پنجابی نعت وغیرہ ایک دو پڑھا کرتے تھے تو وہ سنتے تھے ہم ان سے. تو اب ان کے پاس بیٹھنے کو دل تو کرتا تھا لیکن ڈر جاتا تھا کہ یار یہ ہمیں فضان مدینہ لے کے جائیں گے, اس کے بغیر چھوڑیں گے نہیں. تو کیونکہ جب بھی ملتے تھے فضان مدینہ کی دعوت دیتے, جب بھی ملتے تھے فضان مدینہ کی دعوت دیتے. تو ایک اسی طرح ہمارے یعنی کہ سابقہ یعنی ہوتے تھے کپتان ہوتے تھے ہماری ٹیم کے, تو میری خالہ کے بیٹے تھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ چکے تھے. تو اب وہ ان کے پاس بیٹھے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ یار میں جب فضان مدینہ گیا تو فضان مدینہ کی سیڑھیاں جو ہیں, جب میں سیڑھیاں چڑھا تو بس ایسا یعنی کہ ایک عجیب سی دنیا ہے, اور ایک وہ امام سفید لباس ہوتے ہیں, سب امام والے نوجوان ہوتے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا یار تقریباً 1.5 سے 2 سال وہ مجھے فیضان مدینہ یعنی کہ سبزی منڈی باول مدینہ کے اجتماع کی دعوت دیتے رہے, اور میں ہر ہفتے کو ان کے نیٹر کا کے جو نا بہانہ کر کے لگائے بجاتا, یا اگر وہ مجھے پکڑ بھی لیتے تھے بعض وقت گھر پر آ کے تو میں ان کو کہتا کہ آپ چلیں میں ابو کو بتا کر آیا, یا میں فلاں کو بتا کر آیا, فلاں کو مل کر آیا, فلاں چیز میں نے گھر پہ دینی ہے, مجھے بتا تھا کہ میں گاڑی جو ہے نا وہ نکل جائے گی تو گاڑی چلی جاتی تھی. لیکن وہ ماشاء اللہ اسلام ایک استقامت تھی کہ وہ 1.5 سال کم و بیش, سال سے بھی سال سے زیادہ تقریباً جو ہے وہ مجھے متواتر دعوت دیتا رہا, متواتر دعوت دیتا. اب چونکہ میں نماز پڑھنے کی عادت تو بن گئی تھی مغرب اور عشاء میں جانا مسجد کی طرف، پھر کبھی کبھی فجر میں مسجد کی طرف چلے جانا، مسجد تھوڑی سی دور تھی ہمارے، ہم اسلامیہ کالونی میں رہتے تھے، اور یعنی کہ سڑک سے پار جا کے ہمیں کٹی پہاڑ کی طرف جو ہے وہ قبا مسجد طرف ہمیں جانا پڑتا تھا ایف ایریا میں، فجر میں نہیں جاتا تھا، تو مغرب اور عشاء جو ہے نا میں وہاں پہ جا کے پڑھتا تھا۔ تو اب جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ جو اسلامی جو وہ میرا پرانا دوست تھا جو یعنی کہ گندگی سے نکل کے دار اسلامی کے ماحول میں آیا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ ماحول سے پھر دوبارہ دور ہونا شروع ہوا۔ وہ دور ہونے کی وجہ وہی تھی کہ اس کے وہ جو پرانے دوست جو تھے نا اس کے ساتھ، اب چونکہ میں تو یہاں سے چلا گیا تھا، تین چار سال کا وقفہ آ گیا تھا، میری دوبارہ ان سے دوستی ہو نہیں سکی لڑکوں سے، لیکن اس کے وہی دوست تھے، اور وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ پھر وہ دوبارہ ماحول سے ہوا۔ لیکن جو اس اسلامی کے ساتھ جو دوسرے اسلامی آتے تھے نا، جو ناتخوان تھے، ناتے پڑھتے تھے، انہوں نے میرے پر ہاتھ رکھ لیا، اور وہ مجھے یعنی کہ کوشش کرتے رہتے کہ آپ فضان مدینہ چلیں، فضان مدینہ چلیں۔ جب وہ انہوں نے جو میرے کزن تھے انہوں نے بتایا کہ یار فضان مدینہ آپ جب سیڑھیاں چڑھیں گے نا تو آپ کو ایک نئی دنیا وہاں پہ دکھے گی۔ میں نے کہا یار اس نئی دنیا کو دیکھنا چاہیے، چلنا چاہیے۔ تو پھر رمضان میں، رمضان غالباً 2000 کا رمضان تھا، سن 2000 کا، تو ہمارا ہی یعنی کہ ایک دوست تھا وہ چلا گیا اجتماع میں کسی طریقے سے، وہ اسلامی جو ہے نا ذمہ دار اسلامی جو تھے اس کے اجتماع میں لے گئے کسی طریقے سے۔ اب اس ہمارے دوست نے آ کے جو بتایا کہ یار وہاں تو اتنی لمبی دعا ہوتی ہے، اس دعا ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی نعت پڑھنا، نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دعا نعت ختم ہوتی ہے، پھر دعا یعنی کہ جس سے ہمیں یعنی مناجات پڑ جاتی ہیں، تو چونکہ اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ نعت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دعا شروع ہو جاتی ہے، پھر نعت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تقریباً گھنٹے ڈیڑھ دو تین گھنٹے کی ہم نے یعنی کہ مبالغہ کے ساتھ دو تین گھنٹے کی دعا ہوئی وہاں پہ۔ میں نے کہا یار اتنی لمبی دعا ہوتی ہے وہاں پہ فضان مدینہ کے اندر۔ اب چونکہ فضان مدینہ کی محبت اور باتیں سن سن کے، فضان مدینہ کی اور حضرت صاحب کی باتیں سن سن کے محبت تو دل میں پیدا ہو چکی تھی، تو اب جو ہے نا نیت کی میں نے کہا یار اب واقعی ہے نا جانا چاہیے فضان مدینہ کی طرف کبھی اجتماع میں۔ تو وہی رمضان کا مہینہ تھا 2000 کا غالباً، پہلی دفعہ میں عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ جب پہنچا، اور واقعی جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر فضان مدینہ کے یعنی کہ فرش پہ پہنچا تو عجیب سی دنیا ایک دیکھی وہاں پر، کہ اتنی دنیا پہلی مرتبہ اتنا بڑا اجتماع ہم نے دیکھا تھا، اور پھر وہ سب امامے ہی امامے ہر طرف نظر آ رہے تھے، بالخصوص نوجوان تھے سارے ہمارے جیسے۔ تو اب جو ہے نا وہ واقعی ہوا، لیکن بیان کیا ہوا کیا نہیں ہوا کچھ یاد نہیں، کچھ بھی انتظار دعا کرا گیا، دعا کب شروع ہوگی کیونکہ جس میں نعتیں پڑ جاتی ہیں۔ تو اب چونکہ دعا جب شروع ہوئی تو وہاں پہ وہ رونے دھونے والا سلسلہ شروع ہوا، تو اب ہم آپس میں ہنسنا شروع ہو گئے، ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں بس اسی طرح یہاں پر جو دعائیں دعائیں ہوتی ہیں اس طرح کی رونا دھو کر ہوتی ہیں۔ تو اب یعنی کہ ہماری سمجھ میں وہ چیز آ نہیں رہی تھی کہ رونا دھونا یہ کیسے ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک نئی چیز ہمیں ملی تھی اور مزہ بڑا آیا ہے، یعنی کہ گھومنے پھرنے میں آگے پیچھے لوگوں کو اتنے دیکھنے میں بہت مزہ آیا۔ اب جو ہے نا وہ میں نے نیت کی کہ اگلی مرتبہ پھر آؤں گا اجتماع میں، پھر اسی رمضان کا جو تیسرا جمعہ ہفتہ تھا اس کو اجتماع میں پہنچے، تو اس میں اعتکاف وغیرہ کا بھی اعلان ہوا کہ اعتکاف وغیرہ 10 دن کا ہوگا، تو اس میں کہتے ہیں، تو میں نے تو نیت نہیں کی، چونکہ مدنی حلقے بعد میں لگا کرتے تھے سنتیں اور آداب وغیرہ کی سنتوں کے اور دعاؤں کے حلقے لگا کرتے تھے اجتماع کے فوراً بعد تہخانے میں جا کے۔ تو اب وہاں پر گئے تو وہاں پر اسلام بھائیوں نے جو ذمہ دار اسلام بھائی تھے ہمارے علاقے کے، انہوں نے ذہن دیا کہ آپ اعتکاف کریں۔ میں نے کہا میں تو اعتکاف نہیں کر سکتا، دوسرے نے کہا، میں نے کہا اس کو بٹھا لیں آپ اعتکاف، جو مجھے لے کر گیا تھا اجتماع میں، تو اس نے نیت کر لی، وہ اعتکاف بیٹھ گیا وہاں پر۔ اب میں نے کہا یار یعنی کہ آج جو جمعۃ الوداع تھا، تو یعنی کہ ہاں جمعۃ الوداع کو اعلان ہوا تھا کہ جمعۃ الوداع کا بھی جو ہے نا اجتماع ہوگا، اب ایک اجتماع میرا مس ہوا، تو جمعۃ الوداع جو آیا نا تو اب میرا دل تھا کہ یار میں جا کر دیکھوں کہ جمعۃ الوداع جو ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے پہلا، کیوں جب سے یعنی کہ نماز وغیرہ کی ترکیب شروع ہوئی تھی تو پہلا رمضان تھا جس میں ہم نے روزے رکھے تھے، اور دیکھنا تھا کہ جمعۃ الوداع ہوتا کیا چیز ہے، جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع کا نام سن رہے تھے لوگوں سے، سن رہے تھے یہ جمعۃ الوداع ہے، اب اس کا نام سن رہے تھے، اب پتہ نہیں تھا کہ ہے کیا چیز ہے، کیا خصوصی اس کے اندر چیز ہوتی ہے، اب وہ دیکھنے کے لیے میں نے دل تھا پہنچنے کا، لیکن اس جمعۃ الوداع کے لیے جو گاڑی روٹین سے جو پہلے نکل گئی، یعنی پہلے مغرب کے بعد جاتی تھی گاڑی اجتماع کے لیے، تو اس دن وہ جمعۃ الوداع کے لیے گاڑی جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے وقت وہ چلے گی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں یعنی کہ اب چونکہ وہاں سے قصبہ کالونی سے گاڑی نکل کے قصبہ موڑ پر آ کے کھڑی ہوتی تھی، اب میں وہاں سے دوڑنا شروع کیا، میں نے کہا یار وہ قصبہ موڑ پہ کی گاڑی رکے گی 15-20 منٹ وہاں پہ رکتی ہے، تو وہاں پر جا کے میں دوڑا، لیکن جب وہاں پر پہنچا تو وہاں سے بھی ایک آدھ منٹ پہلے جو نا وہ گاڑی نکل چکی تھی۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ سبزی منڈی ہے کس طرف ہے یا کون سی گاڑی جائے گی سبزی منڈی کی طرف۔ میں پھر بڑا یعنی کہ مجھے دل میں بڑا ہوا کہ یار میں اجتماع میں نہیں گیا، میں واپس آ گیا، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد اجتماع میں میری پابندی شروع ہوگی، اور آہستہ آہستہ میں ان کے گناہوں سے بچنا شروع ہوا، نیک دوست بھی چھوٹے میرے، اور نماز کا ذہن بنتا گیا۔ پھر بابا جان کے وہاں سے رسالے جب ملا کرتے تھے ہمیں، یعنی ایک ایک دو دو روپے کا رسالہ ہوتا تھا، تو ایک رسالہ گانے باجے کی ہولناکیا میں لے کر آئے وہاں سے، تو وہ آ کے پڑھا تو گانے کے باجے کو سنا، تو اس سے بھی توبہ کی۔ پھر اگلی دفعہ جب اسلام میں گیا تو ٹی وی کی تباہ کاریاں رسالہ ملا مجھے، تو وہ خرید کے لے آیا۔ پھر مجھے یعنی کہ اصول کا طریقہ بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اب یعنی کہ ایک چیز یہاں میں اور کرتا چلوں، جب انہوں نے یہ رسالہ لیا تو چونکہ میری عمر تقریباً 17 سال ہو چکی تھی، 17 یا 18 سال کے درمیان میں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ غسل کسے کہتے ہیں یا غسل اتارنا کسے کہتے ہیں، چونکہ بالغ تو میں ہو چکا تھا۔ اب اس رسالے کو پڑھ کر پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یار یہ بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ بندہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو غسل یعنی کہ پاک ہونے کے لیے اس طرح غسل کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ 17-18 سال کی عمر میں جا کے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ غسل کس طرح اتارا جاتا ہے، یعنی کس طرح غسل کی پاک ہوا جاتا ہے۔ تو وہ پڑھا رسالہ تو اس نے یعنی کہ ایک نئی زندگی میں ایک جو ہے نا بہار آئی، اور ایک نئی روح نے پھونکی میری زندگی کے اندر۔ اور اس جب غسل کر کے میں نے جب نماز پڑھنا شروع کی، اس سے پہلے میں جو نمازیں پڑھ رہا تھا نا، تو وہ یعنی کہ بغیر غسل کے پڑھتا تھا، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا غسل کا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مدنی ماحول میں آنے کے بعد میں نے ان کی قضا ادا کی ہیں، ساری جو میں نے قضا ہوئی تھی میری نمازیں، جتنے سال کی 5 سال کی میری نمازیں تھیں، میں نے مدنی ماحول میں باپا جان کا رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ، اس کی برکت سے پھر میں نے نمازیں جو ہیں اپنی دوبارہ دہرائی ہیں ساری، اور وہ روزے بھی رکھنے کی ترکیب ہوئی میری دوبارہ۔ تو البتہ درد کر یہ کرا تھا کہ یعنی کہ 18 سال کی عمر میں جا کے یعنی کہ جو مجھے بچپن میں چیز سیکھنی چاہیے تھی، تو شاید یعنی کہ وہ میرا نمازیں وغیرہ شاید وہ ضائع نہ ہوتی اس طریقے سے۔ تو اب جب میں نے غسل کر کے جب میں نے غسل کا رسالہ پڑھا، تو یعنی کہ ہفتے کی رات کو اجتماع سے آیا، تو اجتماع کے یعنی کہ آنے کے بعد رات کو ایک دو تو ہو چکے تھے جب فارغ ہوتے تھے اجتماع سے، تو میں نے کہا یعنی کہ رسالہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد میں سوں گا۔ اب جب پڑھا تو اب پتہ چلا کہ یار غسل ہے۔ اب میں وہ رات کو 2-3 بجے کے ٹائم اٹھا، سخت سردیاں کی رات تھی، فروری کا مہینہ تھا غالباً۔ تو اب میں نے کہا کہ یار یہ تو ٹھنڈا پانی ہے، میں غسل کس طرح کروں گا؟ لیکن پھر وہ بزرگوں کی انوکھی سزا میرے ذہن میں تھی کہ انہوں نے کس طرح جو ہے نا وہ سخت سردی کی رات میں جو غسل کیا تھا۔ تو اب میں نے بھی جو جانا جا کے وہ بالٹی وغیرہ لی اور پانی وغیرہ ڈالا، اب جو پانی ڈالا تو گھر وہ پانی گرنے کے بعد ہی، تو والد صاحب اٹھ کے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں غسل کر رہا تھا، یعنی غسل کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس وقت کون سی ایمرجنسی تھی تمہیں غسل کرنے کی؟ صبح اٹھ کے کر لیتے۔ میں نے کہا بتا تو نہیں سکتا تھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں غسل کر رہا ہوں میں۔ تو اب جو ہے نا وہ غسل وغیرہ کیا، اب جو میں نے غسل کرنے کے بعد جو میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی نا، تو اب ان نمازوں کی مجھ پر یعنی کہ وہ برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں، بہت مزہ آنا شروع ہوا مجھے نماز کا، کہ اب نماز میں میرا دل لگنا شروع ہوا۔ یعنی کہ پہلے میں پڑھتا تھا زبردستی نمازیں، اب نمازیں جو نا وہ شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھنے کا وہ ذہن بنا۔ تو اب اس طرح آہستہ آہستہ وہ نمازوں کا اثر ہونا شروع ہوا، اور گناہوں سے پیچھا چھوڑا، نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع ہوا، قرآن پاک کی تلاوت اب میں نے شروع کی، اور غالباً کم و بیش 6 سال کے بعد یعنی کہ 10 سال کی عمر میں میں نے قرآن پاک ختم کیا تھا، اور اس کے بعد شاید کوئی چند مہینے میں نے قرآن پاک پڑھا ہوگا۔ تو اب یہ 6-7 سال کے وقفے کے بعد میں نے جو ہے نا وہ قرآن پاک دوبارہ پڑھنا شروع کیا، وہ ذہن بنا، تو قرآن پاک کا تلاوت کا شوق ہوا۔ تو اب یعنی کہ اس رمضان میں میں نے شوق اپنا تلاوت قرآن پاک کا پھر میں نے آغاز کیا، چونکہ وہ بھول چکا تھا، وہ طریقہ کار بھول چکا تھا۔ تو اب ہمارے یعنی کہ محلے کے اندر ہی اسلام بھائی تھے، وہ جو میں نے بتایا میرے کزن تھے، تو انہوں نے کہا یار وہ فلاں قاری صاحب ہیں تو وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ ان سے قرآن پاک پڑھیں۔ میں نے ان سے میں نے عرض کی کہ میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو اب وہ یعنی کہ ان کے گھر پہ جا کے میں یعنی کہ ہم دو دوست تھے، تو ہم جو دو دوست جا کے وہاں پہ زیادہ ان سے پڑھنا شروع کیا، مخارج سیکھے، اور وہ آہستہ آہستہ جو قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ مجھے یعنی کہ فیضان مدینہ میں تقریباً 2 سے 3 ماہ جانے کا موقع ملا، فروری کے اینڈ پہ جو ہے نا، کیونکہ والد صاحب پولیس میں تھے وہ ریٹائر ہو گئے، بھائی جان تھے وہ ایئر فورس میں تھے وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے، تو اب ہم نے کیونکہ ہم رہنے والے کشمیر کے تھے، کھڑی شریف کے رہنے والے تھے، تو اب ہم نے وہاں سے اپنا مکان وغیرہ بیچ کے دوبارہ جو ہے نا واپس کھڑی شریف آنے کا پروگرام کیا۔ مجھے بڑا یعنی کہ اندر سے یعنی کہ پریشانی تھی مجھے کہ یار میرا کیا بنے گا، ابھی تو میں نے نیا نا اس راستے پہ پڑھا ہوں، چلنا شروع کیا، تو وہاں جاؤں گا پتہ نہیں وہاں پہ دعوت اسلامی ہے نہیں ہے، تو مجھے کون سکھائے گا؟ میں مجھے یعنی کہ ہمارا جو علاقہ تھا قصبہ کا، اس کے نگران تھے، ان سے میں نے بات کی، یعنی کہ اتوار کی صبح ہماری یعنی سیٹیں تھیں، تو ہفتے والے دن میں گھر والوں نے مجھے روکا کہ اجتماع میں نہ جاؤں، میں نے کہا نہیں میں نے آج اجتماع میں ضرور جانا ہے اور میں نے وہاں پہ ضرور کام ہے۔ تو اب وہ جو تھے اسلامی جو ذمہ دار تھے قصبہ کے، ان کے ساتھ میں نے بات چیت کی، میں یار اس طرح میں جا رہا ہوں تو اب میں کیا کروں؟ تو اجتماع کے فوراً بعد انہوں نے مجھے ایک امامہ شریف اور فضانے سنا، یہ دو چیزیں نا مجھے لے کے دیں، میں داڑھی وغیرہ تو سکتا ہی نہیں تھی، تو دو چیزیں مجھے لے کے دیں، تو میں بڑا ایک طرف خوشی بھی تھی کہ فیضان سنت میرے پاس آ گئی تھی، چونکہ پیسے تو اس طرح کے تھے نہیں کہ خرید سکتے ہم، اور نہ ہی محمد شریف خرید سکتے تھے. اب جو ہے نا وہ ان کے صبح باب المدینہ سے واپسی ہماری ان کے کھڑی شریف کشمیر دوبارہ واپسی ہوئی ہماری، ہم کشمیر میں آ گئے. اب یہاں پر آ کے ظاہر ایک نیا علاقہ تھا میرے لیے، چھٹیوں میں کبھی آیا کرتے تھے ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں، لیکن اس کے علاوہ واقفیت اتنی نہیں تھی. محمد شریف جب میں نے باندھا نا، تو اب مجھے گھر والوں کی طرف سے جو ہے نا وہ مسائل اور رکاوٹیں آنا شروع ہوئیں. اب اس طرح کی رکاوٹیں جب شروع ہونا شروع ہوئیں، تو اب میں بھی یعنی کہ وہ تھا وہ تھوڑا غصے والا، اور عادت اس طرح کی تھی ماننے والی یا سننے والی بات عادت تھی نہیں ہماری. تو اب میں نے کہا نہیں، میں تو یعنی کہ امام شریف باندھا. اب جب پہلی دفعہ امام شریف میں باندھ کر گھر پر آیا، تو میرا تھا یہ کہ شاید گھر والے خوش ہوں گے، مبارکباد دیں گے. تو وہ جناب آگے سے جناب نا وہ سب گھر والوں کا موڈ آف ہو گیا، انہوں نے کہا یہ کون سے راستے پہ چل پڑے ہو. تو اب وہ نا گھر والوں نے مجھے ان کے میرا ذہن یعنی کہ پہلے تو پیار محبت سے انہوں نے سمجھانا شروع کیا، اتار دو اس کو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو. میں نے کہا میں نے کون سا پکا باندھا، صرف نماز کے ٹائم باندھا کروں گا. تو باقی بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا میں امام شریف سر پہ رکھ لیتا، یا پھر میں نے رکھا ہوا تھا مسجد کے اندر ممبر پہ جا کے میں نے رکھ دیا، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا امام رکھ لیتا سر پہ، اور اس کے علاوہ پھر میں یعنی کہ اسی طرح پھرا کرتا تھا. پھر میں رویا کرتا تھا کہ یار کس مجھے اس چیز پر چلنے کی نہیں دیتے. پھر ایک اسلامی تھے ہمارے ناتھوان تھے، تو ان کو میں نے جب یہ ساری بات بتائی، تو انہوں نے ایک شعر امیر السن کا پڑھایا، مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، امامہ داڑھی سر پہ زلفیں جو سجاتا ہے. تو جب یہ شعر سنا اور انہوں نے میرا ذہن بنایا کہ یار یہ رکاوٹیں تو سنتوں پہ چلو گے تو یہ رکاوٹیں تو آئیں گی آپ کو، سب سے پہلے آپ کو گھر والوں کی طرف سے جو ہے نا پریشانی آئیں گی. اگر میرا واقعی میرا ذہن بنا کہ یار واقعی سنتوں پر بندہ چلتا ہے تو پھر یہ لوگ ستاتے ہیں اس کو اور میرے گھر والے ستائیں گے. تو اب میں سمجھ گیا کہ گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں تو آئیں گی مجھے. اب گھر والوں کے سامنے کچھ اور بنتا، لیکن جب میں مسجد میں جاتا اور اپنے دوستوں کو دعوت دیتا تو پھر کچھ اور میرا اسٹائل ہوتا تھا. اس طرح پھر یعنی کہ میں مدنی ماحول میں آتا گیا، لباس میرا چینج ہوتا گیا، امام شریف میں مستقل ہوا، تو یعنی کہ اس کے اندر مجھے نا یعنی بہت روحانیت ملی. بالخصوص 3 سال جو میرے اولین تھے دعوت اسلامی کے، اس میں یعنی کہ تہجد شروع ہوئی میری، اور تہجد میں جا کے اسلامی کو اٹھاتا اور تہجد کے لیے مسجد میں لے کر آتا، اور مسجد میں ہم با جماعت نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے، 7-8 ہم دوست ہوا کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا مسجد میں ہم نے اسلامی ہمارے، تو ہم نے مسجد میں تہجد کی نماز شروع کی، تہجد کے بعد پھر دعا مانگا کرتے تھے، پھر اذان دینی، خود ہی اذان دینی، پھر اذان کے بعد صدائے مدینہ لگانی اور لوگوں کو اٹھانا. ایک طرف تو لوگ خوش تھے کہ یار یہ اس لڑکے نے آ کر جو ہے نا یہ کراچی سے لڑکا آیا اور اس نے آ کے ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ نماز کی طرف لگا دیا، جبکہ دوسری طرف بعض لوگ جو تھے وہ پریشان تھے کہ یار یہ لڑکوں کو نوجوانوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ہمارے عقیدے سے یعنی کہ خراب ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھ سے نکلیں گے. ادھر سے ابھی یعنی کہ لیکن چونکہ میرے پر سرپرستی تھی اسلامیوں کی، ذمہ داران کی توجہ تھی، وہ ساتھ میری تربیت کرتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ میری تربیت کرتے تھے. تو اس طرح تہجد شروع ہوئی، صدائے مدینہ، پھر درس ہوا، پھر ہم کیسٹ اجتماع کرتے تھے، اور یعنی کہ ہر غالباً منگل کو ہم کیسٹ اجتماع اپنے گاؤں میں کیا کرتے تھے، اپنے میں اپنے بیٹھک میں کیسٹ اجتماع کیا کرتا تھا. پھر چوک درس ہم نے شروع کیا، یعنی کہ ہمارا ہدف تھا حاجی شاید اس وقت غالباً نئے نئے 2003 کے قریب جو ہے نا وہ نگران بنے تھے پورے پنجاب کے، تو انہوں نے 12 مدنی کاموں کا نگران پاکستان انتظامیہ کابینہ نے ذہن دیا کہ آپ نے 12 مدنی کام کریں. پھر وہ یعنی ذہن بنا 12 مدنی کام کا، اور میری خواہش تھی کہ میرے گاؤں میں 12 مدنی کام ہو جائیں. پھر اللہ کا کرم ایسا وقت آیا کہ میں نے اپنے گاؤں میں 12 مدنی کام جو تھے وہ نافذ کیے، 12 مدنی کام، پورے 12 مدنی کام کیے. اور حاجی شاید ایک مرتبہ ہمارے جاتا میں تشریف لے کر آئے، تو وہاں پر انہوں نے یعنی کہ جب مدنی کاموں کا تذکرہ کیا تو وہاں پر الحمدللہ چونکہ میں تھا یعنی کہ وہ قد کاٹ میرا ایسا تھا کہ جیسا بچہ ہوتا ہے چھوٹا، داڑھی وغیرہ نہیں تھی میری نکلی، بہت لیٹ آئی میری داڑھی. تو اب وہ نا 12 مدنی کا کام کا ہوا، تو حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا ذیلی حلقہ کہ جہاں پر 12 مدنی کام ہوتے ہوں. میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نے فوراً ہاتھ اٹھایا کہ جی، چونکہ اس وقت یعنی کہ وہ تربیت تو تھی نہیں بڑوں کے ساتھ گفتگو کیسے ہوتی ہے، ان کا ادب لحاظ کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی میں ہماری مسجد میں جو ہے نا وہ 12 مدنی کام ہو رہے ہیں. تو حاجی صاحب یعنی کہ بڑے حیران ہوئے. حاجی صاحب نے کہا کہ جب 12 مدنی کام کون کون سے ہوتے ہیں، تو میں نے صدائے مدینہ سے لے کر 12 مدنی کام، مدنی قافلہ سارے گنوائے نا. تو حاجی صاحب نے بڑے خوش ہو کے مجھے یعنی تسبیح وغیرہ غالباً یاد پڑتا ہے تحفے میں دی. تو لیکن اب یہ چونکہ میرے یعنی کہ بہت تیزی کے ساتھ میں نے دعوت اسلامی کے اندر ترقی کرنا شروع کی.
یہ ماحول کے الحمدللہ قریب آئے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان، نیک و بد کا انجام. امیر اہل سنت کے بیانات کے ذریعے بہت سے عاشقان رسول کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا. آپ کی اس نیکی کی دعوت کو قبول کرنے والے افراد قبول کرتے رہے, نیکی کی دعوت میں مشغول ہو گئے, وہ بھی مبلغ بن گئے, نیکی کی دعوت پھیلانے والے بن گئے, اور آپ کے ان بیانات سے معاشرے پر بہت سارے مدنی اثرات مرتب ہوئے. انہی میں سے ہمارے اسلم بھائی بھی, کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے, دوست تھے, دوست میں تبدیلی دیکھی, تبدیلی دیکھنے کے بعد اب ان میں تبدیلی آنے لگی کہ انہوں نے امیر اہل سنت کا بیان سنا, پرانے واقعات پر, اپنی پرانی زندگی پر انہیں ندامت ہونا شروع ہو گئی, اور اس انداز سے یہ زندگی ان کی تبدیلی کی طرف آئی. مگر ہمارے ہاں چونکہ ایسا ماحول بھی ہے کہ ایسی تبدیلی فوراً قبول نہیں کی جاتی. اب اس تبدیلی کے بعد ان کے ساتھ کچھ حادثات بھی ہوئے, انہیں کسی جگہ پر کام کے سلسلے میں, کاروبار کے سلسلے میں ہی لگا دیا گیا, لیکن ہدف اس میں ایک یہ بھی رکھا گیا کہ ان کی شرم زائل ہو. اب ایسے ماحول کے اندر جب انسان اپنی حفاظت نہیں کرتا تو بعض اوقات گناہوں کے دروازے, بد نگاہی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اب ان کو کاروبار کی طرف بھیجا گیا, ان کو کہیں ملازم بنا دیا گیا. وہاں کچھ ان میں جو تبدیلی آئی تھی وہ ظاہری تبدیلی تو ان میں رہ گئی, مگر ان کے قلب میں بہت ساری احساسات کی تبدیلی آ گئی. اب ان کے یہ عجیب و غریب ایام گزر رہے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی سے ظاہری طور پر قریب, اور ان کے معاملات میں کچھ زیادہ تبدیلی آ چکی. اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں واپسی کی کیا صورت ہوئی, اب ان کا کیا انداز ہوا, آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں.
یہ اب جب میں کالج میں پڑھتا تھا, اور چونکہ میں نظریں جھکا کر گفتگو کرنا اور غیر عورت سے گفتگو نہیں کرنے بلکہ اپنے یعنی کہ گھر کی جو میری بھابھی تھیں, تو اب ان کے ساتھ بھی میں بتکلف نہیں ہوتا تھا. اب جو میرے بڑے بھائی تھے یہ دیکھتے تھے, یار یہ کس طرف چل پڑا, یہ کون سے راستے پہ چل پڑا. تو اب انہوں نے نا ایک دکاندار سے بات کی کپڑے کی دکان پہ, کیا اس کو جو ہے نا ہمارا لڑکا جو ہے نا وہ اتنا شرمیلا سا ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو اس کو جو ہے نا تم کپڑے کی دکان پہ رکھو تاکہ جو ہے یہ نا اس کی شرم جو ہے نا وہ دور ہو. تو اس طرح جو ہے نا وہ جو کالج وغیرہ چھڑوا کر مجھے کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا کہ اس کی شرم اور جھجھک جو ہے نا عورتوں سے ڈیلنگ کی گفتگو کرنے کی یہ ختم ہو جائے. تو اب واقعی پھر وہ ایک مہینہ دو مہینے تو میری جھجھک پہلے قائم رہی, لیکن وہ جو اس کو چونکہ ہدف دیا گیا تھا کہ اس کی جھجھک اور شرم کو دور کرنا ہے, تو اب اس نے مجھے نا وہ اس طرف لانا شروع کیا کہ ڈالنا شروع کیا عورتوں سے گفتگو کرو, عورتوں سے ڈیلنگ کرو. تو اب آہستہ آہستہ جب عورتوں کے ساتھ ڈیلنگ شروع ہوئی تو چونکہ عورت ہے پھر وہ اس کا ایک انداز ہے گفتگو کا, اب جب وہ پیار محبت سے بولی تو اب اس کا جو ہے نا وہ دل میں ایک اس کی آواز نے اور اس کے محبت نے اور گناہوں کی طرف ایک پھر دوبارہ سے ایک طرف دروازہ جو ہے نا وہ کھلنا شروع ہوا, اور بد نگاہی کی آہستہ آہستہ پھر عادت پڑنا شروع ہوگی دوبارہ. اب جو تھا اسی اثنا میں نے جو ہے نا وہ کمپیوٹر وغیرہ لیا اور کورس وغیرہ میں نے کمپیوٹر کا ایک کورس کیا. اب چونکہ وہ نیٹ وغیرہ یوز کرنا شروع کیا تو نیٹ میں جو ہے نا وہ اب غلط راستے پہ, چونکہ نیت تو یہ تھی کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وغیرہ یوز کریں گے, یہ سیکھیں گے وہ سیکھیں گے, سی ڈی وغیرہ آئی تھی دعوت اسلامی کی جشن ولادت کے حوالے سے وہ اس کو دیکھنا مقصود تھا, لیکن اب جب نیٹ یوز کرنا شروع کیا تو وہ یعنی کہ غلط راستے پر جو ہے پھر دوبارہ سے آہستہ آہستہ چل پڑا میں. اس اثنا میں میری یعنی کہ دکان پر جو ہے وہ غیر عورتوں سے غیر محرموں سے وہ دوستیاں ہونا شروع ہوئیں, اور میں پھر ایک مرتبہ پھر مدنی ماحول میں آنے کے باوجود اسلامیوں کو یعنی کہ نیک بنانے کے باوجود پھر ایک ایسا یعنی کہ وہ موڑ آیا کہ میں گناہوں کے رستے پر دوبارہ چل نکلا. اب جو ہے یعنی کہ وہ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے وہ جس طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے, توبہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے, نہیں کرتا تو پھر وہ نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, نقطے لگتے رہتے ہیں, دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب گناہ چونکہ بدنگاہی ہو رہی تھی اور بدنگاہی کی آفت یہ ہے کہ بندہ تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے, نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے, اب وہ جو ہنس کر گفتگو کرنا اور ان کو مسکے لگانا اور یہ مٹھاس کے اس انداز میں گفتگو کرنا یہ عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا ہمارا ڈیلنگ کے دوران. تو اب جو ہے نا میں وہ پھر دوبارہ غلط رستے پہ چونکہ چل پڑا, तो अब वो लड़कियों से दोस्ती करना, फिर मोबाइल वगैरह आ गए, नंबर लेने, और फिर अब जो है ना 2004 के बाद ये इनके ऐसा हुआ कि बज़ाहिर मेरा हुलिया जो है वो दावत इस्लामी वाला ही रहा, इमामा था सर पर, लेकिन हकीकत में मैं वो अंदर से जो है ना वो दावत इस्लामी वाला ख़त्म हो गया, दोबारा यानी कि ना वो नमाज़ों की पाबंदी रही और ना कोई और था, अब गुनाहों के सिलसिले तक बढ़ना शुरू किया, हत्ता के बढ़ते बढ़ते में बहुत दूर तक, यानी कि माहौल में बचपन में जब माहौल में आया तो उतना पहले इनके गलत में नहीं था कि जितना अब जो है ना वो इस दुकान पर आने के बाद और इस तरीके के बाद जो है ना वो मैं गुनाहों के एक उसमें जा पड़ा। इनके 2 साल जो मेरे ना वो बस इन्हीं गुनाहों में मेरे बसर होते रहे। तो अब फिर ये मेरा जहन बना कि यार मेरी वजह से दावत इस्लामी बदनाम होगी, तो मैंने नहीं के सोचा कि यार इमामा शरीफ जो है ना उतार देता हूँ और जो है ना मेरी वजह से मेरी दावत इस्लामी बदनाम ना हो। तो अब ये जहन बना मेरा, तो बस इसी यानी कि एक दफ़ा इसी तरह सो रहा था तो रात ख्वाब में अमीर अल सुन्नत की मुझे ज़्यारत नसीब हुई, तो देखा कि बापा जान जो है ना वो पीठ करके मेरी तरफ खड़े हुए हैं। मैं यानी गया बापा जान की तरफ, मैं पीछे से दाएं तरफ से बापा जान की तरफ आया तो बापा जान मजीद बाएं तरफ मुड़ गए, तो मैंने फिर इधर से मुंह खड़ा किया तो बापा जान, मैंने कहा बापा जान मुझसे नाराज़ हैं आप? पापा जान ने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया। फिर मैंने दूसरी दफा तीसरी दफा पापा जान से पूछा, पापा जान आप नाराज हैं? पापा कहते हैं कि मैं कब तक तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालते रहूं, मैं हर बार तुम्हारे ऐबों को छुपाता हूं, तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डालता हूं, लेकिन तुम ऐसे इंसान हो कि तुम जो है ना बाज नहीं आ रहे ना अपनी हरकतों से। तो मैंने कि पापा जान के कदमों में गिर गया, मैंने पापा जान बस आखिरी बार मुझे मौका दे दें, पापा जान बस आखिरी बार मुझे मौका दे दें, आज के बाद मैं इन गुनाहों की तरफ नहीं आऊंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, नेक बन जाऊंगा मैं। बापा जान ने कहा कि वादा कर दे। बापा जान ने फिर मुझे उठाया, बापा जान ने मुझसे वादा लिया, बापा जान ने मुझे सीने लगाया, बापा जान ने मुझे सीने लगाया तो मेरी आंख खुली मेरी, तो अब यानी कि रोना शुरू हुआ, मेरे कमरे में अकेला था चूंकि, और फिर चूंकि मेरे जिम्मेदारान को भी पता चल गई थी, बातें निकलने शुरू हो गई थी ये इस तरह की, तो अब मेरे जिम्मेदारान ने भी यानी कि तंजीमों तौर पर मुझे पाबंदी वगैरह हो गई थी कि आप बयान नहीं कर सकते इस्तेमा में, चूंकि मुझे बयानात का बहुत शौक होता था, तो अब इज्तिमा में मेरा बयान नहीं होता था, इस चीज़ का मुझे दुख होता था। तो इस दौरान भी अब जो आहिस्ता आहिस्ता फिर यानी कि वो मैंने दोबारा यानी कि इज्तिमा में पाबंदी करना शुरू की, नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू की, फिर दोबारा से यानी कि माहौल की तरफ आना शुरू किया। इस दौरान एक चीज़ थी कि मदनी मुजाकरे जो है ना ये मैं सुनता बड़े शौक के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, जब से यानी कि जब मलफूजात तारीख नाम से शुरू में कैसेटें निकलना शुरू हुई, तो मेरी यानी कि एक जहन था कि मैं किसी के जवाब से मुतमईन नहीं होता था, तो बस मेरे जहन में सवाल होता था कि ख्वाहिश होती कि यार मैं ये सवाल करूँ, बापा जान उसका जवाब दें मुझे, बापा जान से मोहब्बत थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो अब यानी बापा जान के यानी कि मलफूजात को मैं बड़े शौक से सुना करता था, यानी कि इतना था मुझे मुजाकरे सुनने का शौक कि जब निगरानी शूरा गालिबन 2005 या 6 में ये मीरपुर कश्मीर में आए, तो मदीन मुजाकरों का निगरानी शूरा ने जहन दिया और पूछा कि कौन है किस इस्लामी ने मुजाकरे सुने, तो निगरानी शुरू ने कहा कि अब तक जो है ना वो 92 मुजाकरे आ चुके हैं, तो आप में से है कोई ऐसा 92 जिसने 92 मदनी मुजाकरे सुने हो? तो यानी कि मुजाकरों में यानी कि मैंने अपना हाथ उठाया कि मैंने 92 मुजाकरे सुने। निगरानी शुरू कहते 92 मुजाकरे सुने आपने? तो मैंने कहा जी सुने। कहते हैं ये जो यानी कि 92 नंबर 92 जो है ये तो अभी आए 3-4 दिन हुए, इसको आपने कैसे सुन लिया इसको? मैंने कहा ऐसा वो तरबती इस्तेमाल जब शुरू हुआ ना तो हाजी शाहिद साहब की एक आदत है माशाल्लाह कि हाजी साहब जहाँ जाते थे तो अपने साथ कैसेटें वगैरह अमीर हसन के बयानात वगैरह जो है ना ये हाजी साहब अपने साथ साथ देखे जाते थे, क्योंकि तरबियती इज्तिमा जब शुरू हुआ तो हाजी साहब जो है ना ये अपने साथ कैसेट लेकर आए थे मदनी मुजाकरे की। तो ये 92 नंबर मैंने रात को फिर मैं स्पेशली घर गया हूँ और जाके मदनी मुजाकरा सुना है वहाँ पर घर पर, फिर उसके बाद दोबारा तरबियती इज्तिमा में आ गया हूँ। तो निगरानी शुरा ने बड़े खुश हुए और फिर जो है ना मुझे तोहफा भी अता फरमाया निगरानी शुरा ने। एक ये वजह थी और एक और थी तो मैं मदनी मशवरा जो ये तरबियती इज्तिमा वगैरह ये कभी छोड़ता नहीं था, इसको मैंने यानी कि आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी मशवरा छोड़ा हो या कोई तरबियती इज्तिमा या किस तरह की मेरी चीज़ छूटी हो। ये दो चीज़ें थी जो मैंने कि जिन्होंने मुझसे दावत इस्लामी छोड़ने नहीं दिया, एक था मदनी मशरे में पाबंदी मेरी और बाकायदगी के साथ मैं मदनी मशरे में आया करता था, और दूसरा मदनी मुजाकरे जो है ना ये मैं पाबंदी के साथ सुना करता था, इसमें कभी ना यानी कि उस पाबंदी से मुराद यानी कि जब भी जिन्हों पता चलता था कैसेट आ गई मदनी मुजाकरे की तो फ़ौरन ख़रीद के मरकज़ लोले से मिले मुझे, रावलपिंडी से मिले, इस्लामाबाद से मिले, जहाँ से मिले, मीरपुर से मिलती थी, तो मैं मदनी मुजाकरे कैसेट खरीदता था और सुनता ज़रूर था, और यानी कि मेरे بالخصوص پہلے جو 30-40 مدنی مذاکرے تھے یہ تھوڑے وقفے وقفے سے آئے, تو ان کو میں نے انہیں زبانی یاد کیا ہوتا تھا. اسلامی بازو کو پوچھتے کہ یار یہ سوال کون سے, میں تمہیں بتا دیتا تھا یار یہ سوال جو ہے نا وہ فلاں نمبر کیسٹ جو ہے یہ اس کے اندر موجود ہے یہ سوال. تو یعنی کہ اتنا یعنی کہ مدنی مذاکرے سننے کا شوق ہوتا. تو آج بھی الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا کہ مدنی مذاکرہ میرا کبھی چھوٹا نہیں ہے, یعنی کہ تھوڑا بہت دیکھا ہے یا لائٹ چلی گئی یہ بازو کا مدنی مذاکرہ چھوٹتا نہیں ہے. اور یہی ایک ہے کہ جو ہے نا نیکی کی طرف زیادہ وہ شوق ملتا رہتا ہے. اور بس اس طرح پھر جو میں نے عرض کیا کہ میری گناہوں سے میں نے توبہ کی, پھر دوبارہ بابا جانا جب خواب میں آ کے مجھے سمجھایا اور میرے گناہوں سے پھر میں نے توبہ کی بابا جان کے ہاتھ پر ہی, اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کیا پھر وہ میں نے ایک دفعہ پھر دوبارہ اپنی لائن پر آیا اور مدنی کاموں کی طرف میں بڑھتا چلا گیا. اور ایک اور چیز میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ بے عمل جو ہوتا نا اس کی بات میں ایک تو اثر نہیں ہوتا, اور بے عمل یعنی کہ گناہگار شخص یہ دین کا کام کر نہیں سکتا. یعنی اس دورانی میں جتنے دیر میں دوبارہ گناہوں میں ملوث رہا مجھ سے نیکیوں کی توفیق تو چھنی گئی تھی, یعنی مدنی کام بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ چھوٹ گئے تھے مجھ سے. یعنی کہ ایک درس تھا یہ میں کبھی کبھی دیتا تھا اور یہ چلتا رہا درس کا سلسلہ, کیونکہ وہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ اور کوئی تھا نہیں دینے والا تو درس میں دیتا رہتا تھا. تو باقی یہ کہ باقی کام جو ہے نا مجھ سے چھوٹ گئے تھے سارے. تو کام مدنی کام کرنے کے لیے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے. گناہ بھی کرتے رہیں اور مدنی کام کریں, یہ میری اپنی جو ناقص میری عقل ہے اس میں یہ ہے کہ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ گناہ بھی کرتا رہے اور جو ہے نا وہ نیکیاں بھی کرتا رہے. گناہ جو ہے نا وہ دل کے اندر ایسا بیج بوتے ہیں اور گناہ ایسی نیکیوں سے دور کر دیتے ہیں. بدنگاہی ہے تو وہ تلاوت قرآن پاک سے دور کر دیتی ہے, اور فضول گوئی جو ہے وہ مٹھاس جو عبادت کی وہ اسے دور ہو جاتی ہے بندے سے. تو پھر اللہ کا شکر کہ پھر باپا جان نے مجھے سمجھایا, پھر دوبارہ راہ راست پہ لے کر آئے مجھے, اور آج الحمدللہ رب العالمین مجلس خصوصی اسلام بھی میں میری پہلے ذمہ داری تھی پاکستان سطح پر مجلس میں رہا, اور اب کشمیر میں جو کابینہ تھے محمدی کابینہ اس میں الحمدللہ محمدی کابینہ میں مدنی انعامات کی ذمہ داری مدنی نماز بھی الحمدللہ. یہ اب 2001 میں مجھے پہلی دفعہ جو ہے نا اس کا کارڈ ملا تھا, تو اس وقت سے میں نے مدنی نماز فکر مدینہ جو ہے وہ شروع کی تھی. تو گناہوں کا جو عرصہ رہا اس دوران ناغا ہوتا رہا, لیکن یہ تھا کہ مدنی نماز کا کارڈ جو ہے نا وہ میں رکھتا اپنے پاس تھا اپنے, اور مجھے امید ہوتی تھی کہ یار ایک چیز کا احساس تھا کہ میں تھا ہوں غلط اور کر غلط رہا ہوں. تو یہ مدنی نماز کا کارڈ میں اپنے پاس رکھتا تھا کہ یار میں کہتا تھا کہ شاید اس کی برکت میں دوبارہ نیک بن جاؤں. تو مدنی نماز کا کارڈ جو میں اپنے پاس سے فل کرتا تھا نہیں کرتا تھا, کبھی فکر مدینہ ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ ہے کہ فکر مدنی نماز کا کارڈ جو میں اپنے پاس
بڑے چینل کے ناظرین آپ نے ہمارا آج کا سلسلہ دیکھا, اور ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے سلسلے کے بعد شیخ طریقت امیر السنت کے بیان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. یہ پہلے ہونے والے آڈیو بیان مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ انگریزی ترجمے کے ساتھ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل یہ ٹیلی کاسٹ ہوں گے, آپ اسے دیکھیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بدشگونی کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ بدشگونی کریں گے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں گے. مسجد بلو تحریک جاری رہے گی, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ www.amiraalsunnat.net کے ذریعے امیر آل سنت کے مختلف مدنی پھول, امیر آل سنت کے مختلف سلسلے, آپ کے بیانات اور بہت سارے مدنی گلدستے, بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی کتب, علماء اہل سنت کے آپ کے حوالے سے تاثرات اور آپ کے معاشرے پر پڑنے والے مدنی اثرات, یہ بہت کچھ آپ www.amiraalsunnat.net پر دیکھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کے سلسلوں اور مذاکروں پر بیانات پر مبنی فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ حاصل کیجئے. موبائل ہے آپ, موبائل میں مدنی مذاکرے, آپ کے پاس نیٹ ہے اس پہ مدنی مذاکرے, ڈی وی ڈی پلیئر ہے تو آپ امیر السنت کی مختلف ڈی وی ڈیز, اور وی سی ڈی پلیئر ہے تو وی سی ڈیز, کیسٹس رکھتے ہیں آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے تو کیسٹ, اور اسی طرح سافٹ ویئر سی ڈیز کے ذریعے بھی مدنی مذاکرے سن سکتے ہیں. اب جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو.